الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتا ہوں، مرحبا کرتا ہوں۔ کچھ وقفے کے بعد ذکر ایک نبی کا، یہ پروگرام آپ دوبارہ دیکھ رہے ہیں۔ بیچ میں ذہنی آزمائش کا سلسلہ رہا، امید کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور خوب دیکھا ہوگا۔ ظاہر ہے مختلف ٹرانسمیشن جو ہے وہ سال کے دوران چلتی رہتی ہیں، اور یہ خوبصورتی ہے مدنی چینل کی کہ حسب موقع ہم اپنی ٹرانسمیشن میں تبدیلیاں بھی کرتے رہتے ہیں، اور سب کے پیچھے ایک ہی نیت ہے کہ جتنا بہتر سے بہترین انداز پر ہم پروگرامنگ کر سکیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چونکہ سلسلہ طویل مدت کا ہے تو بیچ میں کچھ وقفہ تھا، اب انشاءاللہ کچھ ہفتوں تک یہ کنٹینیو چلے گا، اور پھر ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، پھر ماہ رمضان کی آپ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ پائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس سلسلے کو بھی قبول فرمائے، اور آج جو ہم بات کرنے جائیں گے، جو ہم سیکھیں گے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مدری پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی تو نبی ہوتا ہے، کوئی بھی نبی ہے، اللہ پاک نے مخلوق کے اندر جو سب سے بہترین گروہ بنایا ہے وہ انبیاء کرام کا گروہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ پاک نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آج ہم جس نبی کی بات کرنے جا رہے ہیں، اللہ پاک کے بڑے ہی مقرر، بڑے ہی شاندار، ان کی ہسٹری، ان کی سیرت بہت ہی زبردست ہے، اور آپ کا نام ہے حضرت لوط علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ حضرت ابراہیم علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم عصر ہوئے، زمانے میں ہوئے۔ آپ نے مختلف انبیاء کی سیرت میں یہ دیکھا ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بعض اوقات ایک وقت میں ایک ہوئے، بعض اوقات ایک وقت میں زیادہ ہوئے۔ یہ بھی ہوا کہ ایک ہی علاقے میں کئی انبیاء ہوئے، اور ایک وقت میں مختلف علاقوں کے لیے مختلف انبیاء بھی مبعوث ہوئے۔ تو ہم عصر ہونا یہ بھی ثابت ہے، اور ایک وقت میں ایک نبی کا ہونا بھی ثابت ہے۔ تو آپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تھے، اور آپ کے بڑے قریبی رشتہ دار بھی تھے، بھائی کے بیٹے تھے، اور آپ کا نسب بھی اوپر جا کر ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام سے مل جاتا ہے۔ آپ کی سیرت کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کا جو نام ہے یہ عربی سے پہلے اور زبان کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں، اس کا مطلب ہے قلبی محبت، کیونکہ ابراہیم علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، اس نسبت سے آپ کا نام جو ہے وہ لوط علیہ السلام ٹھہرا۔ جب ابراہیم علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ جو آگ والا واقعہ ہوا، اور اللہ پاک نے آگ کو آپ کے لیے سلامتی والا ٹھنڈا کیا، یہ معجزہ جب ظاہر ہوا تو لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی رسالت کی تصدیق فرمائی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے انہیں جب اجازت مرحمت فرمائی تو انہوں نے اپنی نبوت کا بھی اعلان فرمایا، اور مختلف علاقوں میں ان کا سفر رہا۔ ان کے سفر پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ عزوجل، ان کا کیا نیکی کی دعوت کا انداز تھا، قوم کو آپ نے کس طرح سے تربیت فرمائی تھی، اپنی طرف سے کوشش فرمائی تھی، لیکن گزشتہ کئی امتوں کی طرح یہ امت بھی بالآخر نافرمان ہوئی اور بدقسمتی سے عذاب کا شکار ہوئی۔ یہ پہلو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی جب ایک حد تک بڑھ جاتی ہے، اور انبیاء کرام جب مایوس ہو جاتے تھے تو پھر ان کی امتوں پر کس طرح سے عذاب ہوا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں مبلغین موجود ہیں، ایاز مدنی بھائی ہیں، سید وقار شاہ صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری بھی کرم فرما ہے۔ تو انشاءاللہ پہلے ان سے کچھ مدنی پھول لیں گے، پھر ہمارے ساتھ نعت خان بھی ہیں، انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے۔
ماشاءاللہ بڑا پیارا آپ نے انٹروڈکشن دیا سیدنا لوط علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ اچھا، ایک تو آپ چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کا مقام یقیناً بہترین قوم جو آپ نے فرمائی، بہترین گروہ فرمایا، وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور آپ کی جو وجاہت تھی، آپ کا چہرہ مبارک بھی بڑا حسین تھا، آپ کا حلیہ بڑا پیارا جو کتاب ہے مفتی صاحب کی سیرت الانبیاء، اس میں پڑھ رہا تھا میں، تو میں تھوڑا سا یہاں ایک مسکنسیپشن بھی دور کرنا چاہ رہا تھا. پہلے میں آپ کا حلیہ بیان کر دیتا ہوں. سفید رنگت، حسین چہرے والے، باریک ناک اور خوبصورت دانتوں والے تھے. جب آپ مسکراتے تھے تو بہت پیارے انداز میں مسکراتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں سے زیادہ حسین، وقار اور حکمت والے تھے. تو لفظ لوط کو بعض اوقات، کیونکہ اس قوم نے بے شک برے کام کیے اور آپ نے بہت سٹرگل کی، کوشش کی، ان کو اللہ کی طرف بلایا، مگر اس قوم نے برے کام کیے اور ان پر عذاب آیا، تو لوگ لفظ لوط کو بھی بعض اوقات معاذ اللہ برا کہتے ہیں، یا کسی کو لوط کہہ دیں تو شاید برا لگ جائے. تو وہ لوطی قوم تھی یا ان کا عمل برا تھا، لیکن اگر حضرت لوط علیہ السلام کی بات کی جائے تو جیسا آپ نے بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے، اور نبی کی تو کیا شان ہے. تو کبھی بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی ایسا جملہ کہہ جائیں.
بہت خوب،
تو ہمیں، ہم سب کو ان سے یقیناً پیار ہے، اور وہ یعنی یاد رہے کہ نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ کوئی صحابی بھی اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا. کائنات کے سب سے بہترین افراد ہیں، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً انہوں نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شب معراج دیدار کیا ہوگا، اس جماعت میں یہ بھی شامل ہوں گے جب سارے انبیاء صف بصف کھڑے ہوں گے، تو یہ عظیم ہستیوں میں سے ہیں. تو یہ آج کے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں یقیناً وہ ایک جو مشہور ہے عمل، جو برا عمل ہے، یقیناً اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے. اور میں تو یہاں یہ بھی چاہوں گا کہ اس پروگرام کی نسبت سے ہم جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، بہت ساری باتیں ظاہر ہے کہ ہم اوپنلی نہیں کر سکیں گے، لیکن اس عمل میں اب بھی لوگ مبتلا ہوتے ہیں. یعنی اس عمل کی بنا پر عذاب آیا، تو قوم لوط والے اس عمل سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اس پر ہم سب نے یوں سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے. انفارچونیٹلی ایسی پلاننگز کی جاتی ہیں دنیا کے کئی ملکوں میں، تو اس کو باقاعدہ ایک یوں سمجھیے کہ لا کا درجہ دے دیا گیا ہے، اجازت کا درجہ دے دیا گیا ہے، لیکن اسلام اس کی شدید مخالفت کرتا ہے، اور ہمارے سامنے اس عمل کے جو ہے وہ وعیدے بھی موجود ہیں.
تو یہاں مشورہ دیں گے کہ میں چاہوں گا کہ اس کتاب کو اسٹڈی کر لیجیے.
ہاں بہت ساری باتیں اب نہیں کر پائیں گے، تو سیرت الانبیاء کتاب میں جب یہ قوم لوط کا جو باب ہے اس کو ضرور پڑھیں. نہ صرف اسلامی بھائی پڑھیں، بلکہ جو گھر کی خواتین ہیں، بڑی خواتین ہیں، ان کو بھی اگر آپ اس کے اندر، کیونکہ کچھ اور بھی معاملات تھے، عورتوں کے بھی معاملات ایسے تھے جن سے ہمیں بچنا ہے، اور مردوں کے معاملات سے بھی. اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس سے محفوظ فرمائے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ جب بندہ اس طرف جاتا کیوں ہے، اگر اس کی ریزن کی طرف جائے نا، تو یہ وہ بے راہ روی ہے، یہ وہ بے حیائی ہے، یہ وہ بے شرمی والا ماحول ہے جو ادھر لے جاتا ہے. الحمدللہ جن لوگوں کے گھروں میں مذہبی ماحول ہے، وہ تو اس طرف کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. یعنی اللہ کی رحمت سے وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی حیا کی چادر ہوتی ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کوئی ایسی بات ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی، اور اللہ کرے ہماری نسلوں تک بھی کوئی ایسی ہوا نہ لگے. لیکن جو ہم خبریں سن رہے ہیں کہ جس طرح کے اسکول کالجز کے معاملات، یا نارمل نوجوان بیٹھتے ہیں، تو پھر اب چونکہ وہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، تو بہت ساری باتیں ایسی انٹرنیٹ نے اب سب کی اپروچ کر دی ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں، اس کی اویئرنیس اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے یا ہمارے بچوں میں سے کوئی اس طرف چلا جائے. تو حیا والا ماحول ہو، بے شرمی والے ماحول سے ہم بچیں، خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں. اور ماشاءاللہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ حیا جو ہے نا اسد بھائی، یہ ایک عادت ہے،
بے شک،
اور عادت صحبت سے آتی ہے.
بے شک
اگر آپ عاشق رسول بننا چاہتے ہیں، آپ عاشق رسول کی صحبت اپنائیں، اس کی آپ کو ریفلیکشن ملے گی. خوف خدا چاہتے ہیں، آپ خوف خدا والے لوگوں میں بیٹھیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہیں گے. آپ با حیا بننا چاہتے، آپ با حیا لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. آپ دیکھیں بے حیا بنتا بندہ کب ہے، جب وہ بے حیا کے ساتھ بیٹھتا ہے. اللہ ہمارے بچوں کو بھی، ہمیں بھی حیا کی چادر نصیب فرمائے. تو اچھا، ایسا نہیں تھا کہ اس قوم کا یہی ایک عمل برا تھا. یہ ایسا لگتا ہے کہ جب میں ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ یہ تو برائیوں کا مجموعہ تھی، یعنی اتنی برائیاں. اور لیکن اسد بھائی، یہاں پڑھتے پڑھتے جو ہے نا، ایک اور بھی کہتے دل میں تکلیف یہ تھی کہ چند برائیوں کے علاوہ بہت ساری برائیاں آج ہمارے معاشرے میں موجود. میں وہ برائیاں کچھ اس میں سے کچھ پڑھ دیتا ہوں. کفر و شرک کرنا، حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کرنا، یعنی آپ ہی کی بات نہیں مانتے تھے، آپ ہی کو ڈینائل کرتے تھے. پھر واجب حقوق کی ادائیگی میں بخل کرنا، صدقہ نہیں دیتے تھے. مسافروں کی حق تلفی کرتے تھے، مسافروں پر ظلم و ستم کرتے تھے. قوم گزرتے ہوں گے، مسافر گزرتے ہوں گے، ان کے ساتھ ظلم کرنا، ان کا مال لوٹ لیتے تھے، ان سے بھتا وصول کرتے تھے، زبردستی بدفعلی کرتے تھے، راہ گیروں کو کنکریاں مارتے تھے، کبوتر بازی کرتے تھے، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے، بات بات پر گالیاں دیتے تھے، تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے، مجلس کے اندر آداب کا خیال نہیں رکھتے تھے، مونچھیں بڑی رکھتے تھے، داڑیاں کاٹ دیتے تھے، چغل خوری کرتے تھے، ریشمی لباس پہنتے تھے، گانے باجے کے آلات بجاتے تھے، شراب پیتے تھے، اور پھر اپنے ستر کی یعنی پردے کا خیال نہیں رکھتے تھے، مجلسوں میں بری باتیں کرتے تھے، اور پھر وہ بدفعلی والا معاملہ تھا. تو یہ اتنے سارے ان کے جو کام ہیں، اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑی تعداد میں کام تو آج بس ہم یہی کہیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے، ان کی مہربانی ہے، ورنہ اس قوم نے جو برے کام کیے بدقسمتی سے بہت سارے کام ہماری قوم میں بھی ہو رہے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آج ایک ایک کر کے کچھ چیزوں پر، بری عادتوں پر ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں اور کوشش کریں کہ اس پر ہم جو ہے اس پر
ماشاء اللہ. بالکل، یہ آپ نے لسٹ جو سنائی گئی ہے اس کا ایک بیسک مقصد یہ ہے کہ ایک اوور آل اسکیچ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، ذہن میں آ جائے. اور ظاہر ہے کہ سب چیزوں پر ہو سکتا ہے ہم طویل ڈسکس نہ کر سکے، کچھ چیزوں پر بات ہو سکتی،
کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا.
ہاں جی بالکل، اور یہ وہ اعمال ہوئے جی کہ جس کا عذاب جو ہے وہ ظاہر بھی ہوا. عبدالحبیب بھائی کا کچھ سفر بھی ہوا تھا اس مقام پر کہ جہاں پر یہ عذاب جو ہے وہ واقع ہوا.
اللہ اللہ اللہ.
دیکھیں دنیا کے اندر دو طرح کے مقامات ہیں، ایک کو بندہ اس لیے دیکھتا ہے کہ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اس کی رحمت کے مظاہر ہوتے ہیں، بندہ وہاں جاتا ہے ان کو دیکھتا ہے، محبت الہی میں اضافہ ہوتا ہے. دوسرے کچھ چیزیں اور کچھ نشانیاں اور کچھ مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو عبرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو آئیے ایک پیکج دیکھتے ہیں کہ وہ مقام اب کیسا ہے اور وہاں پر کیا تھا. پھر انشاءاللہ جب لوٹ کر آئیں گے تو پھر ایک آدھ برائی کے بارے میں جو ہم یہاں پر گفتگو کریں گے تاکہ اس سے ہم بچنے میں کامیاب ہو سکیں. وہ پیکج دکھائیں.
بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، چار دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا.
صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بحر میت، ڈیڈ سی، یہ بحر میت کیوں ہے، یہ ڈیڈ سی کیوں ہے؟ اس کے اندر کوئی آبی حیات نہیں ہے. اس جگہ پر دن کے اوقات میں بلکہ کسی بھی اوقات میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عذاب کی جگہ ہے. جو ہم نے پڑھا ہے اس بارے میں بڑا ہی دردناک معاملہ ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ آئیں کہ یہاں کے بارے میں آپ کو بتائیں اور پھر عبرت حاصل کریں. اور ایک بڑا اہم میسج ہم یہاں سے آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ اس قوم پر عذاب آیا تو کیوں آیا، آپ قریب جا کر بتائیں گے. فی الحال آپ یہ سارا علاقہ دیکھ لیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1300 فٹ یہ سطح سمندر سے نیچے ہے.
جی یہ ایک مختصر سا آپ کو ہم نے خالی ایک جھلک دکھائی ہے، بقیہ
یوٹیوب پہ موجود ہے.
یوٹیوب پہ موجود ہے، ایک گھنٹے کا پروگرام
تقریباً میرا خیال ہے 40-50 منٹ کا ہوگا. مقام یہ ہمارا پروگرام تھا زیارت مقامات مقدسہ، جو اسی کے اندر کیا تھا، لیکن یہ زیارت مقدس مقام ہی مقام عبرت تھا.
عبرت ہے.
اور ہم گئے تھے جارڈن بیسیکلی زیارتوں کو ریکارڈ کرنے، تو پتہ چلا کہ وہ ڈیڈ سی ہے. پھر جب اس کے بارے میں معلومات کی، وہاں کے علماء سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا. اسد بھائی زندگی میں بہت سارے مقامات پہ میرا جانا ہوا ہے، لیکن یہ مقام دیکھ کر تو جس کو کہنا کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں انسان. اچھا ایک تو جو سب سے عجیب بات یہ ہوئی کہ ہم ادھر جب جانے لگے، آپ نے اس ڈاکیومنٹری میں بھی سنا کہ 1300 فٹ، ہم آج تک یہ سنتے آئے کہ بھائی یہ مقام 5000 فٹ سطح سمندر سے اوپر ہے، یہ 6000 فٹ اوپر ہے، یہ 1300 فٹ سطح سمندر سے بھی نیچے ہے.
اللہ.
اچھا اب یا جب ہم گئے تو وہ کان بند ہونے لگے نا. تو پھر اس کے بعد جب اس کے بارے پتا چلا، ہم پڑھتے ہیں جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، تو شہر سدوم یہ وہ مقام تھا جہاں لوگ رہتے تھے، اور 3-4 اور مزید ان کے شہر تھے. یہ 400,000 کی آبادی تھی. ابھی تفصیل سے آپ پوری بات تو سنیں گے، لیکن یہ جو میں ڈیڈ سی کی بات بتاؤں کہ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پر پر یعنی اس پوری آبادی کو اٹھا لیا، اور بتایا جاتا ہے کہ اس زمین کے کچھ حصے کو بھی اٹھا لیا، یعنی ایک طرح سے سمجھ لے کہ جس طرح ہم ایگزیبیٹر سے زمین کا کھڈا کر دیتے ہیں نا، تو یہ پوری آبادی آپ نے اپنے پر پہ اٹھا لی. اور اوپر جا کر جب ان کو پٹکا گیا اور پلٹا گیا تو پوری قوم تباہ ہو گئی. آپ نے ایک چیخ بھی ماری جس کی وجہ سے بھی لوگ ہلاک ہوئے، اور جو لوگ اس علاقے میں نہیں تھے ان پر پتھر برسا دیے گئے، عذاب کے پتھر تھے. تو جو علماء نے مجھے بتایا، کیونکہ یہ جو پانی ہے اس کو بحر مردار کہتے ہیں، ڈیڈ سی، یہ ایگزیکٹلی وہ جگہ بتائی جاتی جہاں یہ لوگ رہتے تھے. اچھا چونکہ اب جس اس زمین کے ٹکڑے کو ہی نکال لیا گیا تو اب وہاں نیچے سے پانی آ گیا. اچھا ڈیڈ سی جو ہے اس میں کہیں سے بھی پانی آنے کی جگہ نہیں ہے.
صحیح.
یہ چاروں طرف سے پہاڑوں کے درمیان ہے. بالکل سامنے میرے پیچھے جو پہاڑ نظر آ رہے تھے ویڈیو میں، یہ فلسطین کے پہاڑ تھے. تو آج کل ایک جملہ بڑا مشہور انٹرنیٹ پر، سی اٹ ادروائز اٹس گون، دیکھ لو ورنہ یہ چلا جائے گا، یعنی ڈیڈ سی ختم ہو رہا ہے. کیونکہ وہ ہر سال دو چار فٹ کم ہو رہا ہے کیونکہ کہیں سے پانی تو آ نہیں رہا. اچھا اس میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہتا, یعنی کوئی مچھلی کوئی سمندری جانور زندہ ہی نہیں رہ سکتا, اس لیے بحر مردار ہے. اچھا پھر اس کی ڈینسٹی اتنی ہے, آپ میں نے اس پانی میں ہاتھ ڈالا تھا تو جیسے آپ کو لگتا ہے ڈیزل یا پیٹرول نہیں ہوتا, اتنا گاڑا, اور دنیا کا سب سے زیادہ نمکین پانی ہے, وہ نمک اتنا ہے اس کے اندر. تو مجھے ایک بڑے بڑے بحالی میں دینے جارڈن کے, انہوں نے بتایا کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جو اتنا گاڑا پن ہے نا اس پانی کا, اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم لوط کی ہڈیاں اس میں گل گئی. یہ جب قوم کو اس میں پھینکا گیا تھا, 400,000 افراد تھے, تو بہرحال یہ عذاب کی جگہ ہے, لیکن اب بھی بدقسمتی سے اس کو تفریح مقام بنا دیا گیا ہے کیونکہ دنیا کا یہ 7-8 ہجوموں میں اس کو شامل کر دیا گیا ہے, اور وہاں باقاعدہ ہوٹلز بنے ہوئے ہیں, لوگ ادھر سوئمنگ وغیرہ کرنے جاتے ہیں. تو ہم اسی لیے فجر کے وقت گئے تھے جب کوئی بھی نہ ہو, ابھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں, تاکہ ہم اس مقام پر کھڑے ہو کر جو برائی ہے ایکچوئل جو برائی ہے اس کو ایڈریس کرے کہ دیکھیں اس قوم, یہ نام بھی نہیں رہا اس قوم کا, نام و نشان مٹ گیا, اور آج کل لوگ جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے اس کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے غضب کو, ٹھیک ہے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں اور ہم پر اللہ ان کی رحمت سے عذاب نہیں آتا, لیکن کوئی دن تو آئے گا نا جب جواب دینا پڑے گا, اس عذاب کو کیسے سہ سکیں گے؟ وہ حیا کی چادر اپنائیں اور ان برے کاموں سے ہمیں دور ہونا چاہیے.
اللہ تعالیٰ میں
یہ ہے,
ماشاء اللہ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں جو ہے اس کو بیان کیا. جو چند برائیوں کی لسٹ آپ نے, میں چاہوں گا کہ اس میں ایک بڑی بنیادی ہے, اور شاید وہ ایسی برائی ہے یا ایسا گناہ ہے کہ جو بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے, اور وہ ہے زبان کی بے احتیاطی.
بالکل ایسا ہے.
اس قوم کے لوگوں میں ایک بری عادت تھی کہ قلم گلوچ سے کام لیتے تھے, بے حیائی کی باتیں کرتے تھے. یہاں تک لکھا ہے کہ جب آپس میں بیٹھتے تھے تو ایسی جان بوجھ کر گفتگو کرتے تھے, فوش گفتگو کرتے تھے کہ جو ان لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہوتی تھی. اس بارے میں کچھ
ایسا ہی ہے کہ آج کل جو بتایا جاتا ہے کہ جب دین سے دور اگر کوئی ہے اور وہ لڑکے بیٹھے یا بچیاں بیٹھیں, آپس میں بیٹھ کر ہماری گفتگو کیا ہے,
ٹاپک
کیا ہے, اور اگر وہ حیا والا نہیں ہے تو فحش گفتگو کے بارے میں تو یہاں تک آیا کہ قیام جب جہنم میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے منہ سے اتنی بدبو نکلے گی کہ جہنم ہی پدا مانگیں گے. بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے منہ سے گندی باتیں ہوتی تھیں. گندی باتوں سے, بری باتوں سے بچنا ہے, یہ قوم کی, اس قوم کی عادت تھی. پھر گالی گلوچ.
جی
بھائی, گالی گلوچ تو ہمارے معاشرے میں ویسا ہو گیا کہ کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہو گیا, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ دوستوں میں, یعنی حال احوال پوچھتے پوچھتے گالی دے دیتے ہیں. ایک تو ہم نے سنا تھا پہلے بچپن میں کہ غصے میں کوئی گالی دیتا ہے, اب غصہ لڑائی نہیں ہے, نارمل بیٹھے بٹھائے چائے پی رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالی دے,
عادت میں شامل ہو گیا.
اب یہ آپ سوچیں کہ یہ گالی دینا یہ حرام, جہنم میں جانے والا کام. اور مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت وعید بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ بد نصیب ہیں, بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جن جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے. عرض کی گئی کہ حضور کو اپنے ماں باپ کو بھی گالی
کیوں گالی دیں؟
تو ارشاد فرمایا کہ وہ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیں گے, اس لیے ان کے ماں باپ کو گالی دی جائے گی. تو آج کل ماں بہن کی گالیاں ایسے لوگ دے رہے ہوتے ہیں, اچھا یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم جب دے رہے تو ہمیں بھی تو کوئی دے رہا ہے, اور وہ کس کو دے رہا ہے؟ میرے مرے ہوئے ماں باپ کو دے رہا ہے, میرے اپنے ماں باپ اور میرے بھائی بہنوں کو دے رہا ہے, اس کا کوئی خیال ہی نہیں کر رہا ہوتا. تو اب آپ سوچیں کہ ہمیں تو زندگی ایسے گزارنی ہے کہ ہمیں کوئی ملے اور ہماری بات چیت ہو, ملاقات ہو, تو کہے یار بیٹا ایسا ہے, ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہوگی, یعنی مجھ سے مل کر کوئی میرے ماں باپ کو اچھا کہے, نہ کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کو گالیاں پڑے. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. اور یہ قوم لوط, ہم جب بھی قوم لوط کی بات ہوگی وہی ایک عمل یاد آتا ہے, حالانکہ یہ بھی قوم لوط کا عمل تھا. یعنی آپ اگر یہ عمل کر رہے ہیں تو اٹ مینز آپ قوم لوط کا عمل کر رہے ہیں, آپ گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ گالیاں دینا ان کا کام تھا. پھر جیسے زبان کی بے احتیاطی کی آپ نے بات کی نا سر بھائی, ایک اور اس قوم کا کام تھا اسی زبان سے مذاق اڑانا.
مذاق اڑانا.
اچھا اب مذاق بھی ہمارے یہاں معاشرے میں دیکھیں دو باتیں بڑی سمجھنی ضروری ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم تو ایسی ہنسی مذاق کر رہے تھے, ذرا انجوائے کر رہے تھے. مذاق اور مزاح میں فرق ہے. مزاح یہ ہے کہ آپ بھی خوش ہوں, آپ کے دوست بھی خوش ہوں, اور ناجائز کوئی بات بھی نہ ہو, جھوٹ بھی نہ ہو. مذاق میں ہم تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں مگر سامنے والے کو جو ہے نا بازو کا دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے کسی کی, جس کو آج کل کی بازاری زبان میں کسی فلم چڑھا رہے ہوتے ہیں. سارے دوست مل کر کسی ایک کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, کسی کا بےچارے کا قد چھوٹا ہے تو اس کو ٹنگو کہہ رہے ہیں, لمبا ہے تو لمبو کہہ رہے ہیں, کالا بےچارا رنگ اس کا سانولا ہے تو اس کا نام کچھ اور رکھ دیا, آنکھ میں پرابلم ہے, ایون اس کی نقل اتار کے بات کرتے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ اگر کسی معذور سے آپ ملے ہیں, کسی کے اندر بےچارے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے, اس سے ملنے کے بعد تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیری مہربانی, تو نے میرے اندر یہ عیب نہیں رکھا. آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ کتنا دل, اس کا دل ٹوٹتا ہوگا.
کلچر کی اتنی برائی ہو گئی عبدالحبیب بھائی کہ مطلب کس طبقے کو رویا جائے, جو بلی کرنا ہے. ایک ٹرمینالوجی
بڑی آپ بلی کی طرف لے کر بہت اچھا ہوا آپ لے گئے.
اب یہ جس طبقے میں ہوتا ہے, جن جگہوں پر ہوتا ہے, وہ تو ہماری تربیت گاہیں ہونے چاہیے.
بالکل ایسا ہے.
یعنی وہ تو وہ مقام
جس کے اندر یہ بلی جو ہے انگریزی میں کہتے ہیں, باقی اردو ہمارے یہاں کہہ لیں کہ نیا نیو کمر آئے گا تو سب مل کے اس کو تنگ کریں گے, فلم چڑھائیں گے. اسد بھائی یہ بلی کی جو بات ہے, پچھلے دنوں یو کے گیا تو وہاں تو ہمارے مبلغین اس پر باقاعدہ پورے پورے اجتماع کر رہے ہیں اسکولز میں, وہاں باقاعدہ بچے خودکشی کر رہے ہیں. ایک 13 سال کی بچی نے خودکشی کی, اسکول میں گئی اور اس کا کوئی رنگ ایسا ہوگا یا قد ایسا ہوگا یا کوئی اس کی باڈی میں بےچاری کا پرابلم ہوگا, تو اس کی دوستوں نے مل کر اس کو اتنا بلی کیا, یعنی اتنا اس کو تنگ کیا, اس کا اتنا مذاق اڑایا, ہماری زبان میں اس کی فلم چڑھائی, کہ اس لڑکی نے انٹرنیٹ پہ ڈالا کہ میں اب اسکول نہیں جا سکتی, اتنی مجھے بے عزت کی, اس نے خودکشی کر. تو اب یہ وہاں کے معاشرے میں بھی ہے, ہمارے معاشرے میں بھی ہے. اچھا پھر ہمارے یہاں تو کمزور کا بیڑا غرق کیا جاتا نا, غریب آ گیا ہاتھ میں کوئی بےچارا, ہاں اب اس کا, اچھا بولیں گے بھی اسی طریقے سے, ہنس رہے ہوں گے, یہ نہیں سوچتے اس کا دل کرچی کرچی ہو رہا ہے. اور اللہ کی یہ غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. مجھے یاد آئی وہ حدیث پاک جس کا مضمون ہے کہ جو یہ لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے نا, قیامت کے دن ان لوگوں کو بلایا جائے گا جنت کی طرف, اور جنت کے دروازے پر جائیں گے اور دروازہ بند کر دیا جائے گا, پھر وہ واپس آئیں گے, پھر انہیں بلایا جائے گا, پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا. یعنی باقاعدہ ان کے ساتھ کئی بار ایسا ہوگا کہ جنت کا دروازہ کھلے گا, انہیں بلایا جائے گا. یہی کرتے تھے نا لوگ, قریب بلا کے دتکار دینا, مذاق کرنا, گھنٹی بجانا. دیکھیں یہ مذاق بھی وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے جس پہ کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, جس پہ جھوٹ ہے. یہ اپریل فول بنتا ہے تو اس پہ جھوٹ کے پلندے چل رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کی کرسی کھینچ لیں گے, وہ گر گیا سارے ہنس رہے ہیں, تو اس کو تکلیف پہنچا کر آپ کو ہنسنا, یہ کیسے کیسی خوشی ہے؟
پرینک اور میمز,
ہاں پرینک اور میمز, بہت اچھا, بہت اچھا کہ آج کے دور میں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کسی کی جناب نام لے کر کسی کو پرینک کر رہے ہیں, اس کا اچھا اس کی پہلے اس کو غصہ دلایا اور اس کے بعد جناب اس کو کہا کہ بھائی ہاتھ ہلا دو یا اس کو مسکرا دیا, تو وہ جو دل ٹوٹا تھا وہ تکلیف پہنچی تھی, اس کا ازالہ کیسے ہو؟
دلیل کر دیتے ہیں, دلیل کر دیتے ہیں گھنٹے گھنٹے, پھر ویڈیو وہ چڑھاتے ہیں.
اچھا اگر آپ نے معافی مانگ لی تو اس ویڈیو کو بھی چڑھا رہے ہیں کہ اس وقت اس کا چہرہ کیسا تھا, اس وقت اس کی کیفیت کیسی تھی.
اچھا اس میں
شدید گناہ کا
بالکل. اور یہ تو ایک یوں سمجھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہو گئے, آگے چلے گئے, لیکن دیکھیں ان سب چیزوں کے پیچھے ایک بات کامن ہے کہ جب دین سے دوری ہوگی تو بظاہر اچھی چیز جس کو ہم سمجھ رہے ہیں اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ایسی برائی آ جائے گی کہ جو ہماری کریٹ کی ہوئی ہے. اور اسلام کی تعلیمات کیسی ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے درمیان موجود ہوتے تھے تو آپ کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ ہر صحابی سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہی فرماتے ہیں, یعنی کہ وہ کمزور ہے. اچھا کمزوروں پر یا بظاہر جس کا حلیہ یا کلر ایسا نہیں ہے تو اس پر شفقت زیادہ کی جاتی تھی.
بلال حبشی کے ساتھ,
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی کہ
حضرت ظاہر کا جو واقعہ آپ سب نے پڑھا ہوگا حدیث کی کتاب میں. میں تو یقین کرے جب ہم مدرسے میں تھے پڑھا تو ایمان بھی تازہ ہو گیا کہ وہ ایک گاؤں کا صحابی تھے اور وہ آ کر کچھ اناج وغیرہ بیچتے تھے, گاؤں کے تھے, تو وہ نبی پاک کے پاس لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے جب بھی آتے تھے مدینہ پاک. تو وہ ظاہر ان کے کپڑے بھی مزدوری والے اور تھے, تو وہ ایک بار آئے پیارے آقا علیہ السلام تشریف فرمانی تھے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بارگاہ سے وہ چلے گئے بازار میں کوئی سودا بیچنے کے لیے. اب نبی پاک کو پتا چلا وہ آئے ہیں, آقا بازار میں تشریف لے گئے اور پیچھے سے جا کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کہ میرے اس غلام کو کون خریدے گا, یعنی اسی کا سودا کرنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے حضور مجھے کون خریدے گا, میں جو ہے میری کوئی اوقات ہی نہیں, وہ حاضری کرنے لگے. اچھا مجھے پتا چل گیا نبی پاک پیچھے, تو اپنی پیٹھ حدیث کے الفاظ ہے نبی پاک کے سینے سے لگانے لگے اور آقا نے انہیں چمٹا لیا اور کہا تمہاری قیمت ہم جانتے ہیں. تو غریبوں پہ تو اور پیار تھا, مزدوروں سے اور اچھا برتاؤ,
ظاہر کوئی کمی ہے تو اس کی دل جوئی.
اچھا ایسا نہیں, دیکھیں مزاح نبی پاک نے بھی فرمایا جی, لیکن کیا شاندار انداز تھا, کیسا وہ ایسا مزاح ہے کہ 1450 سال بعد آج بھی امت سنے تو مسکرا دیتا ہے, آج بھی ہم سنتے تو مسکراہٹ آ جاتی ہے.
اچھا نام رکھنے کی بات ہم نے کی, برے نام رکھنے کی بجائے جی, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سفینہ کہہ کے بلایا نا, تو ان کا نام ہی حضرت سفینہ ہو گیا کیونکہ وہ سامان وغیرہ والا وہ جو واقعہ ہے. اور بھی کئی صحابہ کرام
علی
ابو ہریرہ ابو تراب,
حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے جب سے ابو تراب فرمایا مجھے اپنے نام سے زیادہ اس سے محبت ہو گئی. اچھا مٹی والا کہا, لیکن وہ کس انداز سے کہا ہوگا, کیا پیار بھری بات ہوگی, اور صحابہ اس کو لیتے بھی کس پیارے انداز,
سبحان اللہ
کیا بات. اور یہاں مذاق اڑایا جاتا ہے, مذاق نہیں اڑانا ہے ناظرین. یہاں میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں من دہی کا دہی کا, جو کسی پر ہنستا ہے نا بعد میں اس پر ہنسا جاتا ہے.
اس کے بڑے نظارے ہیں بھی, یقین کریں ہمیں کیا پتا کہ جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں اس کا دل ٹوٹا, اس نے رب کی بارگاہ میں کس ٹوٹے دل سے اگر بد دعا کر دی یا نہ بھی کی, تو رب عز و جل جو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر اپنے مخلوق سے محبت فرماتا ہے, لوگ رب کی پکڑ میں آ گئے.
لوگ روتے ہیں, اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دوست ہنس رہا ہے
جی,
وہ آپ کے سامنے کیا کرے گا جب آپ اس کا موٹا کہہ کے مذاق اڑا رہے ہیں, لمبا کہہ کے مذاق اڑا رہے ہیں, کانا ادھر ہنس رہا ہے لیکن وہ گھر جا کے روتا ہے.
ایک جملہ کہہ کر عبد الحبیب بھائی یوں وہ کیا جاتا ہے کہ یار اس کو کوئی بات کہو نا یہ برا نہیں مانا,
وہی کہہ رہے ہوتے ہیں
اس کو اس طرح یعنی وہ کہہ رہا ہے تاکہ اس کو محسوس ملے, لیکن نتیجتاً اس چیز کو کتنا قلب کے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے.
اللہ کبھی ہمارے ساتھ دیکھیے, کبھی ہمارے ساتھ ہماری کوئی کمزوری ہمیں بتا دے سب کے سامنے, حالانکہ وہ ہو بھی دل کو بری لگتی ہے, تعریف اچھی لگتی ہے. تو ہم کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں روز بیٹھتا ہے کھانا بھی کھاتا ہے وہ مجبور ہے بےچارہ, لیکن اس کا مذاق اڑا کے دل توڑ رہے ہیں اور وہ دل توڑنا کہیں ہماری پکڑ کا سبب نہ بن جائے. پھر میں وہ جملہ کہہ رہا ہوں ہے بڑا سخت کہ مذاق اڑا کر کسی کی دل آزاری کرنا بھی قوم لوط کا عمل ہے. یعنی یہ اگر جملہ یاد رہ جائے نا کہ قوم لوط کے اعمال کیا تھے, اور میں قوم لوط کا عمل کر رہا ہوں کیونکہ قوم لوط کا عمل ہے بس ایک ہی دماغ میں ہے, حالانکہ اس قوم کے میں نے 12-13 اعمال بتائے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے, مسلمان کی کبھی دل آزاری نہ.
اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ہم سب کو اچھا ماحول نصیب فرمائے, دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں, عاشقان رسول کے ماحول میں آ جائیں. آپ یقین کریں جو دور ہے ان کو میں کہوں گا کہ ایک مرتبہ آ کر دیکھیں. الحمدللہ جو ہم باتیں کرتے ہیں بزرگوں کی اولیاء کی اس کی عملی جو تصویر ہے ہمیں اس ماحول میں نظر آتی ہے. ہم آس پاس آپ یقین کریں بعض قوموں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, کسی کی لینگویج کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے ایسا ماحول ہے کہ عبدالحبیب بھائی ہم نے 8 سال ایک ساتھ پڑھا, ٹھیک ہے, 3-4 سال کے بعد بعضوں کے بارے میں پتا لگا کہ اس کی جو لینگویج ہے نا وہ فلاں ہے, یعنی کہ پڑھی نہیں ہے ہمارے ماحول میں کسی کو کہ یار یہ کس قوم کا ہے, کس زبان کا ہے, کس علاقے کا ہے, کیا ہے, یعنی کہ
سب کو ملا کر
امیر علیہ سنت نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا ہے اور اس کے اندر ہر طرح کی جو ہے وہ دل جوئی کی کوشش کی جاتی ہے, اور یہ لیڈر پر ڈپینڈ کرتا ہے. امیر علیہ سنت نے اپنے آپ کو ایسا رکھا کہ سب کے ساتھ, بلکہ ایک دفعہ تو ایک حیرت کی بات ہوئی کہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک اسلام بھائی بطور خادم کے ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ خدمت کرتے تھے, تو امیر سنت کو بہت عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ فلاں قوم کا اور فلاں جگہ کا ہے. تو امیر سنت نے اپنی پرسنالٹی کو ہر ایک کے لیے ایسا برابر رکھا ہے, سب کو عزت دینا, سب کی پیٹ تھپکنا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے اور اس ماحول کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے.
یہ اس طرح کی باتیں جو آج ہم کر رہے ہیں یہ میں اپنی آخرت کی بھی یاد دلاتی ہے. تو زندگی ناظرین ایسی گزاریں کہ جب قبر میں جائیں نا تو رب راضی ہو اور اللہ کریم کی رحمت سے ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے. یہ برے کاموں والی زندگی بھی گزر جاتی ہے, نیکوکار کی بھی گزر جاتی ہے. جانا سب نے قبر میں ہے, مگر قبر میں جا کر جو کیا ہوگا اس کا پھل بھگتنا پڑے.
اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. نعت شریف کے چند اشعار جو ہے وہ شامل کرتے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیر گلشن خانے دیکھے دست تیبا سے چین آ جاتا
ماشاءاللہ, ون آف دا موسٹ بیوٹیفل کلام آف مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ویسے تو آپ کا ہر کلام ہی بڑا شاندار ہے, لیکن اس کلام کی ایک نرالی ہی شان ہے. اللہ پاک کی ان پہ کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں. ہمارے لیے وہ کچھ لکھ گئے, وہ کچھ کر گئے کہ انہی کا حصہ تھا. اللہ پاک ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. سید صاحب کی طرف بڑھوں گا. بہت ساری چیزیں ہیں آج ڈسکس کرنے کو, بری گفتگو کو ہم نے ڈسکس کیا. حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر مہمان نوازی, اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اور آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے, اور پھر آپ کی بارگاہ میں فرشتوں کا آنا بطور مہمان کے, اور جب ان کو تکلیف پہنچنے کا آپ کو غم ہوا اور خطرہ ہوا, تو آپ نے جو ایک اظہار فرمایا, تو کیا کہیں گے مہمان نوازی سے متعلق اور مہمان کی تعظیم سے متعلق.
جی, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے, کئی پہلوؤں سے متعلق گفتگو ہو چکی, اور جس طرف خاص آپ نے توجہ دلائی کہ ایک تو وہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کس انداز سے برے افعال کے اندر مبتلا تھی, مسافر جو تھے ان کو تنگ کیا کرتی تھی. اب یہ مسافر کسی کے آ رہے ہیں, تو وہی جو ان کی خصلت تھی اس کے مطابق وہ سارے معاملات کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ایسے ہی واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آتا ہے, لیکن وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دراصل عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں جو وہ مہمانوں کی صورت میں, انسانوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, لیکن وہ بدبخت قوم ان کو جو ہے وہ خبر دے دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر آ جاتے ہیں, اور گھر پر آنے کے بعد وہ معاذ اللہ تقاضا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس مہمان آئے ہیں یہ آپ ہمارے سپرد کر دیں. تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ظاہری کوئی وسائل اس طرح کے نہیں ہوتے, اور وہ ایک پورا جمع غفیر اور پوری یوں کہہ لیجئے ایک آبادی اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آ کر معاذ اللہ اپنا اس طرح کا تقاضا شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ اپنے مہمانوں کو ان سے بچانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں, ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں پاکیزہ راہ کی طرف بھی رہنمائی کرتے ہیں کہ جو ایک فطرت کے مطابق معاملات ہیں اس طرف آئیں. تو خیر وہ جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے, اور ادھر جو یہ آئے ہوتے ہیں یہ تو دراصل فرشتے ہوتے ہیں, انسانی روپ میں ہوتے ہیں. تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں, آپ دروازہ کھول دیں اور اس کے بعد پھر ہم انہیں خود دیکھ لیں گے. تو بہرحال آپ کی سیرت سے جو یہ بات آپ نے فرمایا کہ کس طریقے سے مہمان نوازی کا معاملہ ہونا چاہیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے یہ بھتیجے ہیں ان کا بھی معاملہ مہمان نوازی کے حوالے سے ہم پہلے ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ ان کا بھی خاص انداز ہوتا تھا کہ بغیر مہمان کے آپ کھانا ہی نہیں تناول کرتے تھے, اور حضرت لوط علیہ السلام کا یہ بھی معاملہ کہ اگر ان کے گھر آئے مہمانوں کو کوئی تنگ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ بھرپور جتنا آپ سے ہو سکتا تھا ظاہری اعتبار سے آپ کوشش کرتے ہیں اور ان کو بچانے کی. تو اب ہمارے لیے یہاں جو درس ہے اس پر ہم بات کر سکتے ہیں, اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے تو ہمارے کسی فیل سے اس کو کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے, اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کے یہاں کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو ہم اگر کوشش کریں, ایک مثال جیسے میرے ذہن میں اس وقت آتی ہے کہ آپ کسی کے یہاں گئے بھائی آپ نے قرض وصول کرنا تھا, اب جس کے یہاں گھر پہنچتے ہیں اب دیکھتے ہیں بھائی اس کے یہاں کوئی آیا ہوا بھی ہے, تو ایسے سینیریو میں تو مطلب اگر وہ قرض نہیں دے رہا ہے تو اور ذرا بات شروع کر دیتے ہیں زور زور سے بولنا تاکہ اس کی تھوڑی سی اور بے عزتی ہو مہمان کے سامنے بھی اور پھر یہ جو ہے وہ مجبور ہو جائے. تو ہمیں دوسرے کی عزت کا خیال کرنا چاہیے کہ جناب یہ اس کے یہاں مہمان آیا ہوا ہے تو ہم اس کو کسی طریقے سے ایسا کوئی معاملہ نہ کریں.
ماشاءاللہ, دیکھیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں مہمان نوازی بہت بنیادی بات ہے, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں بھی اس کا بہت زیادہ ہمیں درس ملتا ہے. اب بس ہم یہ کوشش کریں, خوش دلی کے ساتھ کریں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اور مہمان کو بوجھ نہ سمجھے, جتنا اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کسی کو آپ اپنا وقت بھی دے دیں گے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے, بھلے آپ کھلانے پلانے میں سادگی اختیار کریں یا حسب توفیق کریں, لیکن اس زمانے میں لوگ واقعی بھوکے ہو چکے ہیں, لوگ بےچارے اکیلے ہو چکے ہیں, یعنی کہ لوگ ترستے ہیں کہ یار کسی کے ساتھ اچھے شخص کے ساتھ ہمارا تھوڑا وقت جو ہے وہ گزر جائے. تو اچھی صحبت دینا اور لینا اور کسی کے ساتھ بیٹھنا وقت گزارنا اچھی نیت کے ساتھ بڑا امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے.
جی بات میرے ذہن میں آپ نے جو فرمایا نا وقت دینا, مطلب ذہن میں آ گیا, دعوتوں میں مہمان بن کر جانے کا بھی موقع ملتا رہتا ہے, ایک ابھی پورا یعنی ذہن میں باقاعدہ ان کے گئے بڑے اچھے انداز سے ملتے, انہوں نے صرف کھجوریں پیش کی.
جی
نہیں وہ کھجوریں مجھے آج تک یاد ہیں,
ماشاءاللہ
کہ دعوت بڑے اچھے اچھے انداز سے کی جاتی ہے, یعنی انہوں نے کھجوریں پیش کی اور ملنے کا ایک انداز.
جی
تو بھلے آپ کسی کو بہت زیادہ نہ بھی کھلا سکتے ہو لیکن اگر آپ ٹائم دے دیتے ہیں جو آپ نے فرمایا اور جو حسب استطاعت ہے وہ آپ کریں تو سامنے والے کو اچھا لگتا ہے.
اصل میں چیزیں بڑی سمپل ہیں, زندگی بھی بڑی سمپل ہے, اگر ہم غور کریں نا تو بہت ساری چیزوں میں ہم ہی نے اپنے اوپر عذاب مسلط کیا. اب جہیز ماں باپ کی طرف سے بیسیکلی اپنی بچی کے لیے ایک تحفہ ہے, تحفہ حسب توفیق دیا جاتا ہے, لیکن آج اس کو ہم نے کلچر کے اندر جس جگہ پر لے گئے ہیں تو اپنے اوپر مصیبت کھڑی کر لی. مہمان نوازی ایک سمپل سا ایک محبت بھرا دوستوں کے ساتھ ملاقات کا رشتہ ایک بہانہ تھا, لیکن ہم نے تکلفات کے لیے برتنوں میں یوں ہونا چاہیے تو یہ ہونا چاہیے تو وہ ہونا چاہیے, جو ایک خام خواہ ہے. بقیہ مہمان کی تعظیم تکریم اکرام وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ایک خام خواہ کے جو ہم نے دائرے بنا لیے تو اس کو ہم نے اپنے آپ کے لیے مشکل کر لیا. اچھا جانے والا بھی سوچتا ہے کہ یار بغیر لیے کچھ نہیں جاؤں گا تو اس کو کہیں برا نہ لگے, اور بلانے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ یار جب تک اپنے وسعت سے بڑھ کر میں نہیں کروں گا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح اور بھی آپ رسم و رواج میں تو آپ 99% آپ ذرا غور کر لیں, جو بھی رسم یا رواج ہمارے اوپر بوجھ ہے تو آپ یقین کریں اس میں شریعت کی کہیں پسندیدگی ہے ہی نہیں, اور نہ ہی ہم پر وہ فرض یا واجب ہوتا ہے, لیکن بس ہم نے اپنے آپ پر ایسا مسلط کر لیا
میزبان میں تو محبتوں کا رشتہ تھا
اصل خلوص اصل میں
جی ہاں خلوص محبت تھی وہ تو اصل میں یہاں مہمان نوازی سے متاثر کرنا زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے متاثر کرنا ہے اور وہ ادھر سے کہ میں کچھ ایسا لے کے جاؤں کہ وہ بولے بھائی بڑا
تو ہم نے دونوں طرف سے اپنے لیے وہ کیا نا مشکل کر دیا حالانکہ آداب کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو حاضر ہو وہ اسے کم نہ سمجھے اور پیش کر دے تو دینے والے کے لیے بھی ہے بہرحال
اسد بھائی یہ جملہ سنتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو یار جو حاضر تھا وہ پیش کر دیا آپ کے پاس تو اس کے پیچھے بس وقت خلوص موجود ہوتا ہے سو جو حاضر کیا جاتا ہے اس میں بہت جیسے وقار بھائی نے کہا کہ کھجوری پیش کی آج تک یاد رہی پیچھے موجود خلوص تھا بیسیکلی کہ یار یہی حاضر ہے یہ پیش کر دیا الحمدللہ بہت سارے لوگ وہ پھر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ دل سے اہتمام کیا جا رہا ہے اور بسوں کا کئی تکلفات ہوتے ہیں کئی چیزیں ہوتے ہیں لیکن وہ خلوص اور وہ جس کو آپ کہیے وہ بسوں کا نظر نہیں آتا تو یہ چیزیں یاد نہیں رہ جاتی
اچھی گفتگو جو ہے
بالکل ایسے
ہاں جی اچھی گفتگو ہے
ایسے اچھی گفتگو ہے اچھے طریقے سے اکرام ہے اور یہاں پر میں ایک چیز یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا چونکہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح فکر کی مہمان کی اسد بھائی ہمارے الحمدللہ آج بھی ایسی برادری ایسی قومیں ہیں کہ اگر دشمن بھی مہمان بن کر آ جائے نا اسد بھائی پھر وہ ان کا ایسا اکرام کرتے ہیں کہ ان کو کوئی آنچ نہیں پہنچنے دیتے الحمدللہ یہ ایک ہمارے مسلم معاشرے میں اس کی مثالیں دکھائی دیتی ہیں الحمدللہ کہ پھر وہ سامنے والا اگر مہمان بن کر آ گیا ہے تو پھر وہ اس کو آنچ نہیں آنے دیں گے پھر کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اس کو گزن نہیں پہنچنے دیں گے یہ ایک بڑا ایک زبردست پہلو ہے
عرب کی جو برائیاں ہم سنتے ہیں نا
جی
جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو عرب میں بہت برائیاں تھیں لیکن ان کی بعض خوبیاں بھی تھیں اس کلچر اور اس معاشرے کے اندر جو خوبیاں تھیں اسلام نے اس کو باقی رکھا اور ان خوبیوں میں مہمان نوازی اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی کسی کا قاتل بھی آ جاتا نا لیکن چونکہ مسافر ہے یا مہمان ہے تو اسے بدلہ نہیں لیتے تھے اور آپ نے جو کلچر کی بات کی یقین کریں اگر آپ سفر کریں نا میں اپنے پاکستان کی بات کروں آپ کسی بھی صوبے میں چلے جائیں جی اور کسی بھی قوم کا جو کلچر ہے جو اصل کلچر ہے ہمارا اسلامی جو تہذیب ہے ہمارا جو ٹریڈیشن ہے آپ یقین کریں اس میں مہمان نوازی آپ کو نظر
آئے گی
آپ قبائلی علاقوں میں چلے جائیں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں جو بات آپ نے کی قبائلی علاقوں میں بہت زیادہ ہے حالانکہ وہاں پر بھی نسل در نسل دشمنیوں کا سلسلہ رہتا ہے لیکن ان کے ہاں بھی آج بھی مہمان کی جو تکریم ہے اور یہ کیا ہے کہ صدیوں سے یہاں پر مسلمان آباد اور وہ جو ایک مسلمانوں کے اندر تہذیب اور تمدن اور اسلامک خصوصیات جو ٹریڈیشنل آئیں تو وہ آج تک چلتی ہوئی ہیں اچھا عرب میں بھی ماشاءاللہ عرب میں بھی جو میرے ایک اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یار عرب میں آپ وہ مکہ شریف میں ہوتے ہیں اور بہت زمانے سے ہیں تو ان کے وہاں کے جو مقامی عربز ہیں ان کے ساتھ بڑے تعلقات بھی ہیں میں نے کہا کوئی ان کی ٹریڈیشن کی بات بتاؤ جو ہم جیسے دیکھیں نا آپ مسجد حرام یا مسجد نبی شریف کے اطراف میں ہم رہتے ہیں تو وہ تو ایک ہوٹلز کا ماحول ہے وہاں پر وزیٹرز باہر سے آئے ہوئے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو وہاں پر وہ خالص عرب کا وہ کلچر نہیں ہے میں نے کہا وہ جو عرب کے بارے میں ہم نے سنا تھا پڑھا تھا وہ آپ نے بھی آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو کچھ ذرا بات بتاؤ ہم عرب سے محبت کرتے ہیں تو اس نے کہا جی اسد بھائی آج بھی عرب کے جو قبائل ہیں ان کے اندر وہی کلچر ہے پھر انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ ایک دفعہ میں کسی کے ہاں گیا عرب جو خاص ایک دیہاتی کہہ لیں تو مہمان تھا میں تو مجھے پتا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی جو ہے وہ بیٹا نہیں ہے کوئی بڑا اور نہیں ہے تو مرتا میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ بکرے کا گوشت جو ہے نا وہ تیار ہو کر سامنے آیا تو میں نے کہا یار آپ تو میرے پاس بیٹھے تھے آس پاس گاؤں ایسی دکانیں بھی نہیں ہوتی گوشت کی تو یہ کہاں سے آئے اس نے کہا میری زوجہ نے بکرا ذبح کیا ہے اور اس نے آپ کے لیے جو ہے نا پکا کر دیا ہے تو یعنی کہ ان کے ہاں آج بھی الحمدللہ یہ کلچر ہے تو دنیا میں آپ کسی بھی خطے میں چلے جائیں جہاں پر بھی اسلامک ٹریڈیشن ہوگا اور مسلمان آباد ہوں گے تو ان کے اندر آپ کو یہ کلچر ضرور نظر آئے گا کہیں کم کہیں زیادہ وہ ایک ڈفرینس ہو سکتا ہے اچھا افراد کے فرق سے فرق ہو سکتا ہے لیکن ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بڑا ایک خوبصورت اسلام کا جو ہے
سر بھائی یہاں اپنا بھی واقعہ شامل کرنا یعنی کراچی کا یہ نبھائی علاقے کا کسی حوالے سے چند ہم اسلامی بھائی تھے رات ہو گئی تو مسجد میں ٹھہرے اب وہاں قریب میں کوئی دکانیں نہیں تھی ایک سے ایسی بات ہوئی کچھ ہم نے پوچھ رہے تھے نا ہوٹل ہے کوئی ہے کچھ نہیں ہے بس اس سے اتنا سن لیا اور اچھا آپ لوگ یہاں مسجد میں ٹھہرے یقین جانے تھوڑی دیر میں وہ گھر سے کھانا روٹیاں اور وہ
بغیر کہے لے آیا ہے نا,
بغیر لے, اور کوئی ایسی جان پہچان کچھ ایسا معاملہ نہیں تھا. ہم حیران رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ, صرف اس سے ہوٹل پوچھا تھا ہم نے.
اللہ پاک جو ہے وہ توفیق خیر عطا فرمائے, تو خوشی کے ساتھ جو ہے وہ مہمان نوازی کی جائے اور اللہ پاک کی رحمت سے حصہ پایا جائے. آیات بھائی کی طرف مزید بڑھوں گا. مزید جو ان کی قوم لوط کی جو برائیاں تھیں ان میں سے کسی اور کی طرف جو ہے وہ کوئی ڈسکشن.
جی اسد بھائی, جیسا کہ عبدالحبیب بھائی نے تذکرہ کیا, بہت ساری برائیوں کا بیان کیا, تو انہی میں ایک جو ہے وہ ایک برائی جو ہے وہ ان کی راستوں کے اندر جو ہے وہ بیٹھنا, یہ بھی قوم لوط کی جو ہے وہ کیا نام ایک سمجھے کہ برا عمل تھا کہ وہ راستے کے اندر جو ہے وہ بیٹھتے تھے. اور جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے, کنکر مارتے تھے, لوگوں پر جملے کستے تھے, تو یہ ایک معاشرتی برائی ہے جو ہے وہ, اور جو آج کل جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی کہیں کہیں دیکھنے میں نظر آتی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ راستے کے اندر بیٹھو تو پھر راستے کا حق ادا کرو. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, راستے کا حق کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا. تو یہاں پر جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ دیکھیے کہ کیسی مبارک تعلیم ہے کہ رستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنے کا ارشاد فرما رہے ہیں. تو پھر ایک مسلمان کو تکلیف دینے کا جو ہے وہ کس طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے؟ تو جب رستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنے کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو چاہے جائے کہ پھر مسلمان پر جملے کسے جائیں یا مسلمان پر کنکر مارا جائے یا کسی مسلمان کو تکلیف دی جائے, بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حدیث پاک میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تیز نگاہ سے دیکھے. اس حد تک جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کو بیان فرما رہے ہیں. تو یہ بھی قوم لوط کے برے اعمال میں سے تھا کہ وہ راستے میں بیٹھا کرتے تھے اور پھر اس طریقے سے اذیت اور تکلیف کا سامان بنا کرتے تھے. میں یہاں پر جو ہے وہ بالخصوص نوجوانوں کو یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین میں ایسے نوجوان کے جو بالخصوص راہوں پر رستوں میں بیٹھتے ہیں, گیدرنگ جمع کر آنے جانے والوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے, یا بالفرض راستوں پہ موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کر اونچی آواز میں جو ہے وہ راستے سے گزرنا, یا ساؤنڈ جس کو آپ کے گانے باجے اونچی آواز میں چلا کر جو ہے وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا سامان بننا, یہ سارے جو ہے وہ اعمال ہیں کہ جن سے ہمیں بچنے کی اور احتیاط کرنے کی حاجت ہے. ایک مسلم معاشرے میں ہم جب رہتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اس کے مسلمان محفوظ رہے. تو ہمیں راستے میں بیٹھنا ہے تو پھر راستے کا حق بھی ادا کرنا ہے, اور بلا وجہ کیوں راستے میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے وقت کو ضائع کیا جائے,
یہ بڑی اہم بات ہے.
کیوں ہم جو ہے وہ راستے میں بیٹھ کر اپنا وقت کو اپنے وقت کا ضیاع کریں اور ایسی گیدرنگوں, ایسی صحبتوں, ایسی مجلسوں کو اختیار کریں کہ جو گناہوں بری ہوں یا فضول گوئی پر مشتمل ہوں یا فحش گوئی پر مشتمل ہوں یا ہمیں رب کی رحمت سے دور کر دینے والی ہوں, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے دور لے جانے والی ہوں. تو ابھی ہم نے سنا کہ ہمیں اگر اچھائیوں کو اختیار کرنا ہے تو اچھے انوائرمنٹ کو اختیار کرنا ہوگا. تو دیکھیے اچھے انوائرمنٹ کو اختیار کرنا ہے تو وہ عمومی طور پر جو ہے وہ گلی محلوں اور چوکوں میں نہیں, وہ مسجد میں آپ اچھے ماحول کو اختیار کر سکتے ہیں, وہ آپ نیکی کی دعوت میں اختیار کر سکتے ہیں, وہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آ کر مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے کوئی بھی دینی محفل میں آپ شمولیت اختیار کر کر اچھے ماحول کو اختیار کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں بچنے کی حاجت ہے. آج اسد بھائی ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ ہمیں راتوں رات گھنٹوں جو ہے وہ ان چیزوں میں بیٹھے بیٹھے وقت گزر جاتا ہے, وقت کا احساس نہیں ہوتا. اور اگر یہی ہمیں دینی کام کی طرف بلایا جائے, یہی اگر ہمیں نیکیوں کی طرف بلایا جائے, یہی اگر نماز کی دعوت دی جائے, حضرت آپ چلیے میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں, تو پھر اس قسم کا مزاج جو ہے وہ سامنے دکھائی دیتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی حاجت ہے کہ اس طرح اپنے وقت کا ضیاع کرنے کے بجائے اور راستوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کی تکلیف کا سامان کرنے کے بجائے لوگوں کے لیے راحتیں اور آسانیاں پہنچانے کا ذریعہ بننا چاہیے, نہ کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا سبب بننا چاہیے. کہ یہ بھی قوم لوط کے اعمال میں سے تھا. اور بڑی خوبصورت بات عبدالحبیب بھائی نے کہی کہ اگر ہم یہ فوکس کر لیں کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ ان کی برائیوں میں سے ہے, تو یہ ہمیں انڈیکیٹ کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم جو ہے وہ برائی سے بچنے میں باز رہنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کہ خالی ان کا برا فعل ہی ان پر عذاب کے نزول کا ذریعہ نہ بنا, بلکہ اور بھی پیچھے کئی ایسی برائیاں تھیں جو انہیں رب کے غضب کی طرف جو ہے وہ لے گئیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب والے کاموں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ ایسے کام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا کے قریب.
بھائی نے جو ایک بات کی اپنی گفتگو کرتے ہوئے کہ اچھی جگہ پر تو تھوڑی دیر نہیں بیٹھا جاتا اور چوراہے پر جو ہے گھنٹوں گزار دیتے ہیں. تو ابھی ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ جیسے شعبان کا مہینہ اب جاگنے والی راتیں بڑی راتیں آتی ہیں, اب کہاں جا رہے ہیں جی, گھر سے بول کے گئے مسجد, مسجد میں تو شاید تھوڑی دیر بیٹھے, اس کے بعد باقی ٹائم جو ہے ہم نے رات جاگ کے گزار دی ہوٹل کے اوپر.
اس میں میرے ساری گفتگو میں ماشاء اللہ ایاز بھائی نے بھی توجہ دلائی, ایک بات ہمیں پیش نظر رکھنے کی ہے, ناظرین بھی غور کرے, یہ جو منڈلیوں کا آپ نے تذکرہ کیا نا, چوراہوں پہ بیٹھنے والے, چوراہوں پر بیٹھ کر پاکستان سدھارنے والے, چوراہوں پر بیٹھ کر دنیا کے بڑے بڑے منصوبے بنانے والے, ڈھابے پہ بیٹھ کے جو ہے دنیا کی ترقی کے راز لوگوں پر ظاہر کرنے والے, ان میں کوئی بھی آپ کو قابل آدمی نظر نہیں آئے گا. کوئی سلجھا ہوا, کوئی پڑھا لکھا, کوئی عالم دین, کوئی کمپنی کا سی او, کوئی مینیجر لیول کا آدمی, یا کوئی اچھا بزنس مین, یا کوئی بھی اس طرح کا نیک آدمی, وہ ان سب چیزوں سے دور نظر آئے گا. آپ صرف اسی بات پہ غور کر لیں کہ یہ جو طبقہ ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو اس نے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے اس کا لیول کیا ہے, اچھا ہوتا کیا ہے, بیٹھیں گے جو بھی ان دنوں کا ٹاپک چل رہا ہوگا, آج کل بھی ایک دو ملکوں کا آپس میں معاملات چل رہے ہیں, تو ابھی بھی ہم کہیں پہ تھے تو ایک شخص جو ہے آج بات کر رہا تھا کہ اسد بھی پتا ہے وہاں پر کیا ہوا, میں نے کہا نہیں بھی مجھے تو نہیں پتا. اچھا اب وہ اپنا جو ہے نا وہ تبصرہ, اچھا اب کھانے پر بھی وہی تبصرے, تو بات یہ ہے کہ میرا وقت جو ہے وہ کیا اتنا سستا ہے کہ میں کسی کی 10 روپے کی چائے پر اپنے 2 گھنٹے ضائع کر دوں. اچھا ان لوگوں کا وہ وقت واقعی 20 روپے کا ہوتا ہے, یعنی کہ ان کے وقت کی قیمت کیا ہے, 20 روپے فی گھنٹہ, یہ جو چوراہوں پر بیٹھے ہیں. اچھا اگر کھانا کھلا دیں ایسے طبقے کو, تو آپ نے اگر 500 روپے خرچ کر دیے تو آپ 4 گھنٹے ان کے لے لیں, تو ان کے 4 گھنٹوں کی قیمت جو ہے وہ ایک وقت کا جو ہے وہ کھانا ہے. تو ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو حرام اور ناجائز سے تو بچنا ہی بچنا ہے, فضول سے بھی بچنے کی ترغیب ہے, خواہ وہ گفتگو میں ہو, وقت صرف کرنے کے اندر ہو, یا کسی بھی اعتبار سے ہو. تو اس کی جو پھر اور جو اس کی مسائل اور سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر. اب تالیاں بجانا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے, اسی طرح کنکریاں مارنے کی تو اس قوم کے حوالے سے مثال دی گئی, لیکن ایز اے ہول اس کو بگ پکچر پر ہم دیکھیں کہ راستے میں بیٹھنے کی وجہ سے خواتین کو بعض اوقات تشویش ہوتی ہے. اب 4-5 محلے کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, اب اہل محلہ کی خواتین نے گزرنا ہے, تو ان کو جو بھی سلجھی ہوئی فیملی ہوتی ہے اس کے لیے باعث سے تشویش ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کیوں سامنے سے گزرے ہیں, تو اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا ہے. پھر پارکنگ ہو گئی اور دیگر چیزیں ہو گئیں, اصل کیا ہے کہ مجھے اپنے وقت کی قدر ہونی چاہیے. ایک اور جو اس کے اندر برائیوں کے اندر تذکرہ ہوا, کبوتر بازی.
جی
اچھا اب دیکھیے کبوتر پالنا جائز ہے, جیسے پرندے پالنا جائز ہے, تو بیسیکلی کبوتر پالنا جائز ہے اپنی شرائط کے ساتھ, کہ اس کے دانے پانی کا, اس کی حفاظت کا, جو بھی اس کے شرعی احکامات ہیں. لیکن کبوتر بازی جو ہے نا, یہ ایک خاص ٹرمینالوجی ہے, جو یہ کام کرتے ہیں یا جو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ ایک پورا ایک سرکل ہے. میں اس کے شرعی احکامات تو نہیں بیان کروں گا, لیکن اس کے اندر ناجائز ہونے کی بھی کئی صورتیں ہیں, کہ جو کبوتر بازی کرتے ہیں اس کے اندر دوسرے کے گھروں میں جھانکنا, پرندے کو بلا وجہ تکلیف دینا, یعنی اتنا دیر اڑا کے رکھنا کہ وہ تکلیف میں مبتلا, اس کو بیٹھنے نہ دینا, بھوکا رکھنا, بھوکا رکھ کے بلا وجہ اس کو اڑاتے ہیں تاکہ دانا جب ڈالا جائے تو وہ واپس آ جائیں, پھر سیٹیاں بجانا. اچھا اب یہ 2-4 چیزیں جب بیان ہوئی تو بڑی ریلیٹ کر رہی ہیں, اور یہ جو کبوتر باز طبقہ ہوتا ہے تو وہ یہ تقریباً ان چیزوں میں تاریاں بھی مار رہا ہوتا ہے, سیٹیاں بھی بجا رہا ہوتا ہے. اچھا اب اس میں اہل محلہ کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث الگ ہوتے ہیں, ہوٹنگ الگ ہوتی ہے, پھر اس کے اندر دوسرے کا کبوتر پکڑنا, اس پہ جوا لگنا, پھر یہ اڑان کے اوپر پیسوں کا لگنا, اور بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو یہ جو کبوتر بازی ہے ایک خاص قسم کی جو ایک عادت ہے, اور ایک خاص قسم میں کبوتروں کا پالنا ہے, اس کے اندر ایک نہیں بلکہ کئی طرح کے ناجائز کام ہو سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میرا کوئی بھائی میری بات سن رہا ہے اور وہ اس فضول کام میں مبتلا ہے یا ناجائز کی حد تک پہنچا ہوا ہے, تو آج ہی توبہ کریں, کرنے کے کام کریں, تلاوت کریں, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. آپ کیوں سیٹیاں بجاتے ہیں؟ آپ یقین کریں, آپ شاید سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے کہ الگ بات ہے, کہ اس طرح کے طبقے کو سلجھے ہوئے طبقے میں شمار نہیں کیا جاتا. لوگ آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے, آپ کو آوارہ لوگوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے. آپ جو محلے کے کونے پہ گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر جو اب افلاطون بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی پذیرائی نہیں ہوتی. پذیرائی کس کی ہے؟ جو ڈھنگ کے کام کرتا ہو, پازیٹیو اس کی ایکٹیویٹیز ہوں, اپنے گھر میں وقت گزارتا ہو, باہر نکلا ہے تو اپنے کام سے گیا ہے اور وقت پر واپس آ گیا ہے, تو ایک پوری ایک پرسنالٹی کا ایک امیج ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام فضول کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کرنے کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ہم روتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی, ہماری ترقی نہیں ہو رہی, تو کام کاج میں یہ نہیں ہو رہا. تو آپ کسی بھی اچھے اور سلجھے ہوئے یا جس نے بھی ترقی کی منازل طے کی, آپ اپنے آس پاس میں ہی دیکھ لیں. آپ نے تو کبوتر بازی میں یا گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو کے وقت گزار دیا. آپ ہی کا ہم عمر اسی گلی کا نوجوان آج کسی کمپنی کا بڑا ہوگا یا بزنس مین بنا ہوا ہوگا, عالم دین بنا ہوا ہوگا, حافظ قرآن بنا ہوا ہوگا, اور آپ نے جو ہے نا وہی وقت وہاں پر گزار دیا. تو یہ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور قوم لوط کے اندر جو یہ برائیاں تھیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید برائیوں کا بھی یہاں پر تذکرہ اس نیت سے کرنا ہے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ ایک دو اشعار نعت شریف کے شامل کریں, پھر انشاءاللہ مزید کچھ گفتگو ہوگی. اور آخر کے اندر اس قوم پر عذاب کیسے آیا اور اس کی کیفیت کیا تھی, عبرت کے لیے انشاءاللہ وہ بھی بیان کیا جائے گا, لیکن کچھ اشعار نعت شریف کے.
اپنے دامان شفاعت میں چھپائے
سی
سبحان اللہ، ہم آج اپنی اس تمنا کا اظہار کر رہے ہیں اور معراج کا مہینہ ہے، میرے آقا نے اپنی امت کی کیسی بات بنائی، جب معراج پر تشریف لے جانے لگے براق حاضر کیا گیا اور سواری میں میرے آقا نے توقف فرمایا، سوار ہونے میں توقف فرمایا، پوچھا کہ آپ سوار کیوں نہیں ہوتے، ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا وہ وقت یاد آ گیا کہ جب پل صراط سے گزرنے کا وقت ہوگا تو اس وقت میری امت پل صراط سے کس طرح گزرے گی جو بڑی طویل راہ ہے، تو ارشاد فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب غم نہ فرمائیں کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے جسے چنے گا آپ کی امت کو پل صراط سے سواری پر، نورانی سواریوں پر سوار فرما کے جنت میں داخل فرما.
سبحان اللہ،
تو میرے آقا نے ہماری بات وہاں بھی بنائی، رب کی بارگاہ میں جب قرب خاص میں گئے تو وہاں پر بھی اپنی امت کو یاد رکھا، اس خوشی کی رات کہ جو میرے آقا کی معراج کی رات ہے اپنی امت کو یاد رکھا، یہ امت ہی ہے جو خوشی کے موقع پر اپنے آقا کو بھول جاتا ہے کہ آج تو خوشی کا موقع ہے، آج تو یہ بھی چلے گا، آج تو وہ بھی چلے گا، تو کیسی ایک عجیب سی بات ہے. تو میرے آقا نے تو ہماری بات بنائی ہے، بس ہماری ہی کمزوریاں ہیں، اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. مزید کچھ برائیوں کا تذکرہ
حیا کے اگر حوالے سے ہم بات کر لیں کہ حیا بھی ایمان سے، یہ بھی ہمیں بتایا گیا، بے حیائی کی یہ چیزیں جب میں پڑھ رہا تھا تو خاص طور پہ آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں نا تو بعض اوقات یعنی ایک چیز تو پردے کے حوالے سے یہ ہوتی ہے کہ چلے بھائی جو جن سے مخالف ہے ان میں پردہ، بعض اوقات ایک تصور یہ آنے لگا ہے کہ شاید اگر جیسے مرد مرد ہیں اور ایک ہی جنس ہے تو اس میں بھائی سب ایک ہی تو ہیں، اس طرح کے بھی بعض اوقات وہ جملے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یعنی اس میں ستر کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ پڑھتے ہوئے ذہن اسی طرف گیا کہ وہ باہم یوں کہہ لیجیے اس طرح کی حرکتیں کر کے ہنستے تھے اور وہ مذاق کے طور پر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کر رہے ہیں، اور اس طرح کے بھی معاذ اللہ باقاعدہ مذاق کیے جا رہے ہوتے، تو یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو درس ہے کہ حیا ایمان سے ہے اور حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ہے، اگر ایک چیز جاتی ہے تو دوسری بھی چلی جاتی ہے وہاں سے، تو اب ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی کوئی اس طرح کی باتوں اور جملوں میں آ گئے کہ جناب سب ہیں تو کیا ہے اس میں تو چلتا ہے سب چلتا ہے.
خاص طور پر جو قریبی دوست ہوتے ہیں، یہاں پر بعض اوقات بندہ تھوڑا دور کا شخص ہے یا کچھ اجنبی ہے نامعلوم ہے تو اس کے سامنے تھوڑا مروت کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، لیکن یہ بے حیائی کی باتیں کرنا اور وہ گفتگو کرنا کہ جو کسی مہذب یا معظم شخص کے سامنے جس کی عزت کی جاتی ہو، استاد ہے، والدین ہیں یا کوئی بھی دینی بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، امام صاحب ہیں، ان کے سامنے عموماً ہم وہ بات نہیں کر سکتے، لیکن جب قریبی جو دوست ہوتے ہیں تو وہ معاذ اللہ بعضوں کا یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے اور وہ پرسنل باتیں، خلوت کی باتیں آپس میں شیئر کرتے ہیں اور معاذ اللہ اس سے گندی لذت حاصل کرتے ہیں. یہ کتنا گھناؤنا ہے یہ کام کہ قوم لوط کے اعمال کے اندر اس کو بیان کیا گیا. اور جہاں پر ستر کی اور پردے کی بات ہے تو بے پردگی تو حرام ہے، ناجائز ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کوئی ایسا کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات لوگ بے توجہی کی وجہ سے بھی بے پردگی کے اندر مبتلا ہوتا ہے. مثال ہے لباس کا ایک بنیادی مقصد جو ہے وہ ستر کو چھپانا ہے.
صحیح.
اب لباس پہنے ہوئے بھی بعض لوگ وہ ننگے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے یا اس کی تراش خراش ایسی ہوتی ہے. اور یہاں پر خاص طور پر جو پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو بعض اوقات شرٹ جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ جب سجدے میں جاتے ہیں یا جھکتے ہیں کوئی چیز اٹھانے کو تو بڑا ایک عجیب منظر ہوتا ہے. میں اس کو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ تو نہیں بیان کروں گا، لیکن جو سمجھدار ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کیسی ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. اور وہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی بےچارے کو، بےچارا بولے یا کیا بولے، لیکن ایک تعداد ہے لوگوں کی کہ جو اس طرح سے بے حیائی کے اندر مبتلا ہوتی ہے. تو لباس لباس ہونا چاہیے، احکاش کے سنت کے مطابق ہو تو کیا ہی بات ہے. اور اگر آپ ویسا نہیں بھی پہن رہے لیکن کم از کم کم از کم جو ایک تقاضا ہے کہ جس سے آپ کا فرض اور واجب پورا ہو اور ناجائز اور حرام سے آپ اپنے آپ کو بچا سکے، وہ حصے عورتوں کے لیے الگ ہیں، مردوں کے لیے جدا ہیں. یعنی کہ عورت کا ستر اور چھپانے کا جو معاملہ ہے وہ مرد کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو جس کا جو معاملہ ہے اس کے مطابق اس کو پورا کرے اور با حیا رہیں، با کردار رہیں. یہ حیا اتنی زبردست صفت ہے، اتنی زبردست صفت ہے کہ جس کے اندر یہ ہوتی ہے اللہ پاک اس کی پرسنالٹی میں ایک کشش داخل فرماتا ہے اور اس کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں. یار یہ با حیا شخص ہے، یار اس کے ساتھ بیٹھو تو بڑے پرسکون انداز پر بندہ اس کے ساتھ بیٹھے گا. بے حیا سے لوگ کتراتے ہیں. بے حیا کے ساتھ یا تو مجبوری سے کوئی شخص بیٹھے گا کہ یار کیا کریں، باس ہے، اب جیسی بھی بکواس کرتا ہے لیکن باس ہے، کیا کرے، جاب کرنی ہے تو اب اس کی سننی ہے، یا سیٹھ ہے یا آپ کا کوئی بھی استاد ہے. بعض اوقات معاذ اللہ استادوں میں بھی ایسے ہوتے ہوں گے. تو اب مجبوری میں بے حیا کے ساتھ کوئی ہوگا یا وہ ہوگا کہ جس کی اپنی حیا مر چکی ہے. بکیا سلجھا ہوا آدمی یا جو مجبور نہیں ہے وہ بے حیا شخص کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرے گا. با حیا کے ساتھ ہر شخص، اب آپ غور کر لیں کہ میرے ساتھ لوگ بیٹھنا پسند کرتے ہیں یا مجھ سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. ہماری ذات اور پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ بیٹھیں تو با حیا ہو کر اٹھیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے اندر فیلنگز کریٹ ہوتی ہیں کہ یار کیا سلجھا ہوا آدمی ہے، کہ یار اس کے ساتھ وقت گزارو، نہ کسی کی غیبت کرے گا، نہ کسی کی چغلی کرے گا، نہ کسی کا راز کسی کو بتائے گا. اگر آپ ایسے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کو دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود بخود آپ کے دوست بنیں گے.
کیا بات.
آپ کو لوگوں میں گھلنے ملنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لوگ خود چاہیں گے کہ یار اس کے ساتھ بات کرو، اس کے ساتھ وقت گزارو، یہ راز کو راز رکھے گا، میری برائی کو دیکھے گا تو اس کو چھپائے گا، اس کے ساتھ بیٹھو یار دو لفظ جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو اہل علم افراد جو ہوتے ہیں، جو باہمت ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، حیادار ہوتے ہیں، تو یہ چونکہ فطرت کے اندر ہے. بے حیائی جو ہے یہ فطرت میں نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں یا ہم اسلام کی وجہ سے اس کو ہم اچھا کہہ رہے ہیں، بلکہ اسلام دین فطرت ہے اور جو بھی فطرت کی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اسلام کے اندر ہیں. ایون کہ یہ جو حیا ہے اس کے ایک لیول پر جا کر اور ایک درجے کے اندر جا کر تو یہ جانوروں میں بھی کسی حد تک پایا جاتا ہے. وہاں پہ لفظ حیا نہیں استعمال ہوگا، میں استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ قوم لوط کے جس خاص عمل کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ عمل تو اتنا برا ہے کہ وہ تو جانوروں میں بھی نہیں پایا جاتا. جو عقل مند ہے وہ سمجھے گا. تو حیا دار ہونا، با حیا ہونا یہ اتنی شاندار صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے عطا فرمائے سمجھو کہ اللہ پاک نے اسے اپنی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. اور میں معاشرے کی بات کروں تو آپ یقین کریں ایسے لوگ شاید آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے کہ جن کے ساتھ آپ بے دھڑک ہو کر وقت گزاریں. آپ اٹھیں گے تو آپ کے اندر پوزیٹیو فیلنگز ہوں گے، ورنہ حال اتنا برا ہے کہ بعض اوقات تو مطلب الجھن ہونے لگتی ہے کہ یار بندہ کس کے ساتھ وقت گزارے اور کس کے ساتھ وقت نہ گزارے. عزتوں کا خیال نہیں رکھتے، رازوں کا خیال نہیں رکھتے. عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اپنے حواریوں سے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اگر کوئی شخص سویا ہوا ہو اور اس کے پردے کی جگہ سے کپڑا ہٹ گیا ہو تو لوگ کیا کریں گے، بیہیویئر کیا ہوگا؟ تو کہا کہ حضور اس کو چھپا دیں گے. فرمایا نہیں، بلکہ لوگ ایسا کریں گے کہ اس کے ستر کی جگہ کو اور واضح کر دیں گے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ کسی کے راز کی بات کو ظاہر کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کے ستر سے کپڑے کو ہٹانا ہے. مثال دے کر آپ نے سمجھایا, اور واقعی ایسا ہی ہے. آج عزتیں کہاں محفوظ ہیں؟ کسی کی کوئی برائی, کوئی کمزور بات اگر معلوم ہو جائے تو گویا کہ دولت ہاتھ میں لگ گئی, اور اگر اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے, اوہو, پھر تو مطلب خزانہ ہاتھ آ گیا. اب تو اس کا گلا دبا کے رکھیں گے. اور خاص طور پر اداروں کے اندر یا کمیونٹیز کے اندر جہاں پر آپس میں لوگوں کا ایک پروفیشنل جیلیسی ہوتی ہے, میری بنتی نہیں ہے اور اس کی کوئی کمزور بات پتہ لگ, بلیک میل کریں گے اور اس کو دبا کے رکھیں گے اپنے ذاتی مفاد کے لیے. اب وہ بیچارہ خوف کے مارے, اب اس کی کمزوری آپ کے ہاتھ لگ تو گئی, اب وہ مروت میں, خوف میں, اپنی عزت کی وجہ سے اب وہ آپ کے نیچے لگا ہوا ہے, آپ کی بات مان رہا ہے, آپ کی چاپلوسی کر رہا ہے, آپ کے شر سے جو بچنے کی کوشش کر رہا ہے. یاد رکھیں گے, اتنی بری صفت ہے, روایتوں کا مفہوم ہے کہ جو کسی مسلمان کی راز کی بات لوگوں پر ظاہر کرتا ہے, اللہ پاک اس کی چھپی ہوئی بات کو مخلوق کے سامنے ظاہر کرے گا, اس دنیا میں بھی اور کل بروز قیامت بھی. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں طاقتور ہوں, صاحب منصب ہوں, میرا یہ کیا بگاڑ لے گا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ کمزور ہو اور آپ کا واقعی کچھ نہ بگاڑ سکے, لیکن اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے. اگر ہم دنیا اور آخرت میں اللہ کی پکڑ کا شکار ہو گئے تو آپ بتائیں کہ ہمارا بنے گا کہ اگر اللہ پاک ہمارے رازوں کو مخلوق میں ظاہر فرما دے, وہ تو بے نیاز ہے, اس کو کون روکنے والا ہے, اور کتنی ذلت اور رسوائی اور ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. کیا پتا کسی کے ساتھ کوئی ذلت والا معاملہ ہو تو وہ کسی ماضی میں کسی مسلمان کا حق ضائع کرنے کی وجہ سے ہوا ہو, ہمیں نہیں پتا. ہم کسی پر حکم تو نہیں لگا سکتے, لیکن ہمیں ڈرنا تو چاہیے نا یار. آج میں کسی کی بے عزتی کر رہا ہوں اور اس کے راز کو راز نہیں رکھ رہا, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو. تو اللہ پاک سے عافیت کا سوال کریں, با حیا رہیں اپنے گفتگو میں, اپنے کام کاج میں, اپنی نگاہوں میں. با حیا نگاہوں سے پہچانا جاتا ہے. آپ بھی دیکھتے, ہم بھی دیکھتے, ہر شخص دیکھتا ہے, چاروں طرف سب دیکھ رہے ہوتے, لیکن آپ یقین کریں با حیا کی نظر کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. وہ بھی بازار میں چلتا ہے, بے حیا بھی بازار میں چلتا ہے, دونوں کے چلنے, وہ بھی سودا لینے گیا, یہ بھی سودا لینے گیا, اس کا بھی ضرورت ہی, اس کی بھی, لیکن با حیا اپنے چہرے سے پہچان, اس کی نظر کا جو دائرہ ہے وہ الگ ہی انداز پر ہوتا ہے, وہ لوگ ہی الگ ہوتے ہیں. اللہ کا ان پر بڑا کرم اور بڑا انعام ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں با حیا بننے کی توفیق عطا فرما. اور حیا, اب اس پہ کتنی بات کی جائے, اللہ پاک سے بس توفیق خیر ہم مانگتے ہیں.
بڑی خوبصورت بات ایک جگہ پڑھی تھی, لکھا ہوا تھا کہ حیا کا تعلق جو ہے وہ ایسا ہے انسان کے ساتھ جیسے روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے.
سبحان اللہ.
انسان اگر جو ہے وہ حیا کو اختیار کرے, اور ایک ایسا نمایاں وصف جس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حیا ساری کی ساری خیر ہے.
سبحان اللہ.
جتنی بھی ہو خیر,
جتنی بھی ہو خیر ہی خیر, جتنی بھی ہو بھلائی بھلائی ہے, جتنی بھی ہو اچھی اچھی ہے. اور اسی کے تعلق سے فرمایا, اذا فات الحیا فسنا ما شئت, پھر جب حیا فوت ہو جائے, حیا ختم ہو جائے, حیا رخصت ہو جائے, حیا چلی جائے, فرمایا پھر جو چاہے وہ کر. تو اب دیکھیے کہ کتنا پیارا وصف ہے, اور کتنا نمایاں کر دینے والا وصف ہے, کتنا ممتاز کر دینے والا وصف ہے, کتنا خیر والا وصف ہے, کتنی بھلائیوں کا جامع وصف ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اور یہاں تک حدیث پاک کے اندر اسد بھائی ارشاد فرمایا کہ حیا انسان کو زینت بخشتی ہے. حیا جو ہے, یعنی کوئی بھی چیز جب ہم مزین دیکھتے ہیں, ڈیکوریٹ دیکھتے ہیں, تو وہ ہٹ کر کچھ ہوتی ہے, لیکن جب وہ مزین ہوتی ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے, بڑی اچھی لگتی ہے. لیکن سبحان اللہ, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حیا جو ہے وہ یہ انسان کو زینت بخش دیتی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ اگر ہم ان فرامین پر بھی غور کر لیں, اور وہ بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ یعنی ایسا اس کا تعلق اور بیلنس بیان فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ جب حیا اور ایمان ملے ہوئے, حدیث پاک میں ارشاد فرمایا حیا اور ایمان ملے, ارشاد فرمایا جب حیا چلی جاتی ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی ہمیں اس وصف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی یہ وصف ہمارے لیے کئی آسانیاں پرووائڈ کر سکتا ہے.
قوم لوط کے جو بہت ساری برائیاں تھیں, ان میں سے اگر ہم ایک کامن چیز ڈسکس کریں یا نکالیں, تو چونکہ حیا نہیں تھی تو بہت ساری برائیاں, اس کا نہ ہونا کوئی ایک برائی کی طرف نہیں لے جاتا, بلکہ سیریز آف ایولز ہے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے. حضرت لوط علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دی، انہیں آپ منع فرماتے تھے، اور بڑے خوبصورت الفاظ جو ہے وہ سیرت میں بیان کیے جاتے کہ آپ اللہ کا عذاب کا خوف بیان فرماتے اور کہتے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہوں، اور اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا.
سبحان اللہ.
یعنی یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں جو کہتا ہوں تو اس کے بدلے کے اندر مجھے کچھ چاہیے. اللہ کا نبی تو اللہ کے پیغام کو، اس کے حکم کو، اس کی وحی کو، جو شریعت وہاں پر عطا کی جاتی ہے، اس کو پہنچانے کے کام کے لیے ہوتے ہیں. تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. لیکن یہ قوم بڑی بے باک ہو چکی تھی اور اپنی برائیوں میں اتنی مست تھی کہ کچھ بھی اس کو کنسیڈر نہیں کرتی تھی. پھر آپ نے جب مسلسل نیکی کی دعوت دی اور ان کو برے کاموں سے منع کیا، تو انہوں نے بالآخر یہاں تک کہہ دیا کہ تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اس عذاب کو ظاہر ہونے دو. معاذ اللہ، یہ اتنے بے باک ہو گئے. اور عذاب کے بارے میں جب انہوں نے کہا اور حضرت لوط علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام مایوس ہو گئے، تو پھر ان پر رب کا وعدہ پورا ہوا. وہ عذاب کیا تھا، کیسا تھا اور اس کی کیفیت کیا تھی، چاہوں گا کہ آپ اس کو بیان کریں.
ایک جملہ آپ کا بڑا زبردست ہے جو آپ نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا دیکھو تم وہ کام کر رہے ہو جو آج تک جہاں میں کسی نے نہیں کیا. یعنی ایک انڈیکیٹ کیا بڑے خوبصورت طریقے سے، بڑے آسان انداز سے آپ نے جو وہ تبلیغ کا حق ادا کرتے ہوئے آپ نے جملہ ارشاد فرمایا چوٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو وہ کام کرنے جا رہے ہو جو آج تک کسی نے نہیں کیا، اس سے خدا را باز آ جاؤ، بچ جاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. جیسا کہ پیچھے بھی آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اس قدر برگزیدہ بندے اتنے احسن انداز سے تبلیغ و رسالت کا حق ادا کرتے رہے، سمجھاتے رہے، قوم مسلسل نافرمانی پر تلی رہی اور بالآخر جو ہے وہ آپ سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگی، تو جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام مایوس ہو گئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس فساد والی قوم کے خلاف دعا کی.
اللہ اللہ،
رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب میری مدد فرما جو ہے وہ اس فساد والی قوم پر. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور جب دعا قبول ہوئی تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جو ہے وہ عذاب کے لیے حاضر ہوا. اب جب فرشتے آئے تو فرشتے بھی جو ہے وہ ایک مردوں کی شکل میں آئے اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بن کر آئے. ان کے ساتھ بھی انہوں نے جب اسی فعل کا ارادہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے گھبراہٹ کا، پریشانی کا اظہار کیا. تو پھر فرشتوں نے جو ہے وہ اپنی آمد کا مقصد اور اطلاع جو ہے وہ بیان کی کہ آپ گھبرائیے نہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمیں اللہ کی طرف سے انہیں عذاب مسلط کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. چنانچہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کے کہنے پر دروازہ کھول دیا. اب جب قوم آئی تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ مارا تو وہ جتنے قوم کے افراد تھے وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے، اور اندھے ہو کر الٹے پاؤں واپس جائے وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے باہر نکلے اور بھاگتے ہوئے نکلے اور ہائے اور فریاد پکارتے ہوئے وہ اپنے قوم کی، اپنی بستی کے گھروں کی طرف لوٹے. اب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے رب العالمین کے حکم سے اس قوم پر عذاب کا نزول فرمایا. اس کی کیفیت کیا تھی کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بازو مبارک جو ہے وہ اس بستی کے نیچے سے آپ نے ہاتھ ڈال کر اس بستی کو اوپر اٹھایا. مفسرین نے اسد بھائی یہاں تک لکھا کہ اس آہستگی کے ساتھ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ پر اس بستی کو اٹھایا، اور یہ پانچ بستیوں پر مشتمل یہ پورا علاقہ تھا، یہ لوگ تھے جس میں صدوم سب سے بڑی بستی تھی جس میں 400,000 افراد تھے. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں اٹھایا کہ آہٹ تک بھی نہ ہوئی. یعنی آپ سمجھیے کہ پانی بھی اگر کسی برتن میں ہے تو اس میں بھی جنبش پیدا نہ ہوئی. اس باریکی کے ساتھ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس بستی کو جو ہے وہ اٹھایا اور آسمان پر لے جا کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پانچوں بستیوں کو جو ہے وہ الٹ دیا. ذرا امیجن کریں، تصور کریں تو رب العالمین کی کیسی پکڑ کا جو ہے وہ یہ قوم شکار ہوئی. اور پھر ایک چیخ حضرت جبریل امین علیہ السلام والسلام نے ساتھ ہی بلند کی جس سے اس قوم کی جو ہے وہ ہیبت تاری اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہلاک اور برباد ہو گئے. اور پھر ان پر مسلسل پتھروں کا میہ برسایا گیا. اور اس کی کیفیت کیسی تھی؟ اسد بھائی جو آپ جملہ ارشاد فرمایا تھا نا, مجھے یہ حدیث پاک کے الفاظ بار بار یاد آ رہے تھے کہ وہ پتھر اس طرح لگاتار اس قوم پر برسے, اور مفسرین نے لکھا کہ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام درج تھا, گویا وہ اس کی تاک میں تھا, جہاں وہ شخص تھا وہ اس پتھر پہنچا اور اسے ہلاک کر کے اس پتھر نے چھوڑا. ایون کہ مفسرین نے یہاں تک لکھا اسی بستی کے لوگ جو شہر سے باہر کسی کاروبار کے لیے گئے ہوئے تھے, پتھر وہاں پہنچ کر انہیں ہلاک اور برباد کیا. اور ایک واقعہ تو یہاں تک لکھا ہوا اسد بھائی تاریخ کے اندر کہ ایک شخص جب وہ مکہ مکرمہ کے اندر مکہ المکرمہ کے اندر کاروبار اور بزنس کی غرض سے اسی بستی کا جو شخص تھا وہ وہاں پہنچا ہوا تھا, ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. جب پکڑ آئی تو پھر کیسی آئی کہ وہ شخص مکہ المکرمہ بزنس کی غرض سے گیا ہوا تھا, تو اس کے نام کا پتھر جو ہے وہ جب وہاں پہنچا تو فرشتوں نے روک لیا, کیونکہ یہ اللہ کا حرم ہے, یہاں پر نہیں ہو سکتا. چنانچہ روایتوں میں لکھا کہ 40 دن تک وہ پتھر زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہا, اور جو ہی وہ شخص مکہ المکرمہ سے بزنس کر کے باہر نکلا, مکے کی حدود سے باہر آیا, وہ پتھر اس شخص کو آ کر لگا اور وہ ہلاک اور برباد ہو گیا. یعنی آپ نوعیت دیکھیے اسد بھائی, عذاب کس نوعیت کا آیا کہ پھر اس کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا گیا, اور کیسے دردناک طریقے سے جو ہے وہ ان کی ہلاکت اور بربادی مقدر بنی ان کا, کہ پھر اس انداز میں انہیں جو ہے وہ ہلاک اور برباد کیا گیا. تو یوں اس کی کیفیت کو جو ہے وہ روایتوں کے اندر بیان کیا کہ اس انداز میں اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے وہ برباد کیا, اور ان کو رب العالمین نے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا. جیسا کہ اب عبدالحبیب بھائی کا کلپ ہم نے دیکھا, آج بھی چونکہ یہ شام کے قریب جو ہے وہ ان کی بستیاں واقع ہیں, تو ان کو اللہ رب العالمین نے تا صبح قیامت عبرت کا نشان بنا چھوڑا, کہ ہم سب بھی ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور ایسے مقامات سے پناہ لیں رب تبارک و تعالیٰ کی, اور ان کے افعال اور اعمال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم بھی رب کی پناہ اس کے پکڑ سے بچنے کی ہر دم کوشش کریں. رب العالمین ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے, اور ہم سب کو ایسے اعمال سے بچائے جو اس کی ناراضی کی طرف لے جانے والے ہوں. ہر آن اپنی رضا اور صدا اپنے رضا والے کاموں میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ناظرین یہ تھا بالآخر اس تسلسل کا اختتام کہ جو بے حیائی سے شروع ہوا اور بڑھتے 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 جب برائیاں اس حد تک بڑھی تو پھر رب عزوجل کا وعدہ پورا ہوا اور اس قوم کے ساتھ ایسا جو ہے وہ انجام ظاہر ہوا. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس کے عذاب سے. اللہ پاک ہمیں ہر اس برائی سے محفوظ فرمائے کہ جو کسی بھی قوم میں تھی یا ہماری قوم میں ہے یا جو بھی اللہ کی نافرمانی ہے, اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس کے لیے سوچ ہونی چاہیے, ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, اللہ کی رحمت سے ہم ایمان والے ہیں, اللہ نے ہمیں یہ نور ہدایت عطا فرمایا, تو مسلمان کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بڑی واضح ہیں, بس ہم توفیق مانگیں اور کوشش کریں اور اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے. اگر کوئی کسی طرح کی بے حیائی میں مبتلا ہے تو مرنے سے پہلے پہلے اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے, مایوس نہیں ہونا. کوئی کتنا ہی برائی کے اندر گھر چکا ہے, کتنا ہی آگے جا چکا ہے, لیکن ہم نے بڑوں بڑوں کو پلٹتے اور اللہ کا قرب پاتے ہوئے بھی دیکھا اور سنا ہے, تو اللہ کی رحمت پر امید رکھنا چاہیے. جو بھی اس قوم کے کسی بھی فعل میں مبتلا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے, رجوع کرے, اور پھر اپنی زندگی کو پازیٹیو کر کے اچھے انداز پر گزارنے کی کوشش کرے. ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا, کئی اور بھی ٹاپکس تھے, چیزیں تھیں جو بیان کرنے سے رہ گئیں, لیکن آخر میں ایک مرتبہ پھر یہ ریپیٹ کروں گا کہ اس قوم کے اس خاص برائی سے متعلق اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری سلامہ الباری کا جو کتاب ہے سیرت انبیاء, اس میں اس چیپٹر کو آپ ضرور پڑھیے, انشاءاللہ عزوجل ہمارے مطالعے میں ہمارے نالج میں اضافہ ہوگا, اور اس قوم کی برائیوں سے یقیناً ہمارے دل میں نفرت مزید ہوگی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برائی سے بچنے والا بنائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.